أركانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرزين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صلوات نبی محرم کی تقریر بعنوان مبدا اور معاد آپ کی نظر کی جا رہی ہے اور آغاز ہی میں آپ تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے معروضات کو اپنی فکر و نگاہ کا مرکز بنایا اور آپ نے اپنی عنایتیں اور عطوفتیں محبتیں مجھ تک پہنچائیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہے کہ دست و دعا ہیں اور دعا یہی ہے کہ ہر آن علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے سوا میرے سامنے یا میرے پاس کوئی اور دعا نہیں ہے، خاص طور پر شب عاشور ہے، اس میں کوشش اس امر کی جائے کہ گھر جا کر اٹھا کے دیکھیے کہ صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے کیا لکھا ہے اور کس طریقے سے اس شب کو بسر کرنا چاہیے۔ عزیزو، گفتگو ظاہر ہے کہ ہوتی رہی اور مطالب کو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، یہ اس لیے بھی ممکن ہو سکے کہ سفینۃ المومنین ٹرسٹ نے ایک صورت اعتبار کو قائم کیا اور مجھے دعوت دی کہ میں آپ سے خطاب کر سکوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اور اس دور میں خاص طور پر کہ جہاں انتشار ہی انتشار ہے افکار میں، وہاں پر اس طرح کی مجالس کا انعقاد، اس طرح کی مجالس کو منعقد کرنا خود کوئی کم کام نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ اپنے اعتبار سے مزاجن کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسی گفتگو کی جائے کہ جس میں یقیناً عمومیت تو ہو مگر وہ عمومیت بغیر علم نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے نوجوان اخذ کریں یہاں سے لے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہ نہ سنا ہوا ہو, لیکن ایسا ضرور ہو کہ سننے کے نتیجے میں طبیعت تحقیق کی جانب مائل ہو جائے. یہ کم از کم میرا طریقہ ہے, آپ اس طریقے سے بخوبی واقف ہیں. میں نے جب کبھی گفتگو کی ہے, ظاہر ہے کہ میں نے عنوانات کو تشکیل دے کر, اور نہ صرف یہ کہ ان عنوانات کو تشکیل دے کر, جتنا میرا مطالعہ اور جتنا میرا حافظہ اس کو بنیاد بنا کر میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. پذیرائی ہوئی, اور ظاہر ہے کہ اس پذیرائی کے لیے خود آپ ہی شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایک طالب علم کی ہمت افزائی کی. حقیقت امر یہ ہے, دیکھیے قرآنی امور میں گفتگو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور خاص طور پر اگر آپ گزشتہ کل کی تقریر کو دیکھیں تو میں آج اس کراؤڈ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, خاص طور پر کل کی تقریر کے بعد, اس لیے کہ مشکل اور ادق موضوع کو ممبر سے بیان کرنا اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں کا ہمتن گوش رہنا اور مجلس کے وہ عمومی آثار محفل میں ان کا نہ پایا جانا, گویا داد تحسین وغیرہ, جس سے مجھے کبھی غرض و غایت ہی نہیں رہی, مگر میں آپ کے تعلق سے زیادہ پریشان رہتا ہوں کہ نہیں معلوم آپ کیا سوچتے ہوں گے. مگر دوسری طرف جو بھروسہ ہے وہ آپ کی فکر پر, آپ کی سوچ پر, آپ کے ذہن پر, کہ ہاں اس طرح سے اگر کبھی کوئی رہنمائی کی صورت نوجوانوں کے تعلق سے کی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے. لہذا کل کی تقریر آپ کے پیش نظر اگر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی میں نے تقریر کو کل ختم کیا, میرے بزرگ نے, بہت مشفق بزرگ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماشاءاللہ, مگر نہیں معلوم مجھے کہ کتنوں نے اس تقریر کو سمجھا ہوگا. میں ظاہر ہے کہ اس تعلق سے یہ کوئی تعریف نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ مجھے اس سے تشویش پیدا ہوئی, اور جب تشویش پیدا ہوئی تو ظاہر ہے کہ ایک ذمہ دار مقرر کے طور پر میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے سننے والے کم از کم ایک مرتبہ پھر اگر اس سبق کو میں دہرا دوں تو شاید ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. دو احادیث کا میں نے تذکرہ کل کیا ہے بغیر وقت کا ضیاع کیے ہوئے, دو احادیث دونوں اصول کافی سے, محمد ابن یعقوب کلینی, ان کا سن وفات 329 ہجری ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بیان کرنے والے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ غیبت صغرا کا اختتام ہو رہا ہے اور غیبت کبرا کا آغاز ہو رہا ہے. ہم غیبت کبرا میں ہیں, 329 ہجری سے شروع ہونے والی غیبت آج تک ہنوز اب بھی جاری ہے. یہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو یاد رکھیے یہ وہ سن و سال ہے کہ جس میں وفات نہ صرف کلینی کی ہے بلکہ اس میں علی ابن بابوئے قمی, شیخ صدوق کے والد, ان کی وفات بھی ہے, اور پھر نائبین خاص میں آخری نائب کی بھی وفات کا یہی سال ہے. اس سال کو کہا گیا یہ ایسا سال ہے جس کو تاریخ نے تناثر النجوم کا سال کہا, یعنی کثرت سے اس سال ستارے آسمان سے ٹوٹے ہیں. اب اگر ذرا سی تاریخ بتلا دی تو صرف اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کام میں ذرا پکے ہو جائیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سورس کو اور اپنے ریفرنس کو پہچان لیجئے. اس کے بعد ایک چیز ظاہر ہے کہ میرے پیش نظر ہے، 16,199 احادیث کو آپ تک پہنچانے والا انتہائی ذمہ داری سے کہ آج تک کی کسی تاریخ نے یہ تو کہا کہ اصول کافی میں ضعیف احادیث ہیں، مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس میں جعلی احادیث ہیں، اس میں وضع کردہ احادیث ہیں، اس میں بنائی ہوئی خود لکھی ہوئی احادیث ہیں، کسی نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1100 برس پہلے ہونے گزرنے والا انسان اگر آپ کو اس طرح کا مجموعہ احادیث کا دے کر جا رہا ہے اور آج تک موجودہ فکر اس کو چیلنج نہ کر سکی ہو تو یہ خود ایک بڑی بات ہے، یہ خود ایک بڑی بات ہے۔ زمانے کا تو یہ عالم ہے کہ تحقیق پر اور جستجو پر، نہ صرف تحقیق اور جستجو، ایک لفظ استعمال کرنے دیجئے، تفتیش پر آمادہ رہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ محمد ابن یعقوب کلینی نے چونکہ اپنے آپ کو باقی رکھا ہے، کس طرح سے؟ معصوم کی اندیت میں، معصوم کے معیت میں، تو اس انداز سے ظاہر ہے کہ چیزوں کو پھر باقی رکھا جاتا ہے، رکھنے والا باقی رکھتا ہے۔ پھر اس میں ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کسی پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اصول کافی اصول کافی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اصول کافی کے تعلق سے ایک توقی بھی صادر ہوئی ہے حضرت حجت کی بارگاہ سے، اگر کسی اور عقیدے سے آپ کا تعلق ہوتا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، مگر علماء نے باقاعدگی سے یہ اعلان کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کو معتبر نہ جانا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے ظاہر ہے کہ یہ ذرا سا بیک گراؤنڈ دینا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ باقاعدگی سے ریفرنس کے متلاشی ہیں اور رہتے ہیں، قابو بخاری سے متعلق ہو یا مسلم سے متعلق ہو، قابو کافی سے متعلق ہو یا ملا یحضرہ الفقی سے متعلق ہو، لیکن کبھی کبھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے اصل کو، اپنے ماقص کو نہ بھلائیں۔ اسی اصول کافی نے دو احادیث آپ تک پہنچائی ہیں، اس میں پہلی حدیث جو میں نے بیان کی تھی، کل کی تقریر طولانی بھی رہی، اس میں ایک وقت بھی نکل گیا، کوئی یوں سمجھیے 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تقریر تھی، میں عادی نہیں ہوں طولانی تقریر کا، مگر یہ آپ کی محبت تھی جس کے نتیجے میں وقت کا پتہ ہی نہ چل سکا، لہذا آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنا وقت کم از کم میں کوشش تو کروں گا کہ نہ لوں، مگر یہ کہ جو کل کی میری دو احادیث ہیں ان کی میں سند کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس لیے کہ وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے پہلی حدیث اس کو میں نے بیان کیا، اس کو ظاہر ہے کہ اگر اسناد کا مطالعہ کرنے کا شوق ہے آپ کو تو یاد رکھیے اس کو نقل کیا ہے محمد ابن یحییٰ نے، محمد ابن یحییٰ نے اس کو نقل کیا ہے احمد ابن محمد سے، انہوں نے نقل کیا حسین ابن سعید سے، حسین ابن سعید نے اس کو نقل کیا ہے ایک ہستی جس کو آپ یقیناً جانتے ہیں اس طرح سے کہ وہ قرین ہے، بہت نزدیک ہے امام کے اور امام ششم کے، عبداللہ ابن سنان، یہ نام آپ نہیں بھول سکتے، اور یہ بھی یاد رکھیے حسین ابن سعید اور عبداللہ ابن سنان کے درمیان ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے حسن ابن محبوب۔ اگر آپ کی نگاہ ہے احادیث پر، اگر آپ کی نگاہ ہے امام ششم کے تعلق سے احادیث کے کلیکشن پر، تو دو نام تو حتماً آپ کو یاد رہنے چاہیے، ایک حسن ابن محبوب اور ایک عبداللہ ابن سنان۔ جب میں نے یہ دو نام لیا آپ کے سامنے تو اس لیے کہ ہمارے پاس
اس طرح سے حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا جیسے جمہور کے پاس بیان کیا جاتا ہے کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کہہ دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پوری حدیث آپ کے سامنے آ جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے, مگر علم حدیث کی روشنی میں اور اصل اصول حدیث کی روشنی میں ایسی حدیث معتبر نہیں کہلاتی. یعنی تاثر تو قائم کرتی ہے ان لوگوں پر کہ جن کا ایمان یہ ہے کہ بس قول رسول ہے تو کافی ہے, مگر ذرا سی اگر دقت نگاہ کوئی رکھتا ہو تو وہ ذرا سا آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اسناد کو پیش کیا. یہ نام میں نے لیے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئے, آپ اس کو کسی وقت انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیے, اور نہ صرف یہ کہ دیکھیں بلکہ اس کو لکھیں, محفوظ کریں اور پھر تلاش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اس حدیث کو بیان کیا جس میں میں نے کہا ما بدا اللہ فی شیئن الا کان فی علمہ قبل ان یبدا لہ. ایک چھوٹی سی حدیث ہے, میں نے اس کی آپ کے سامنے اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ ذرا سا کل سے ہم اپنے آپ کو مسلسل کر لیں. یعنی چھوٹی سی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کوئی شے بھی ظہور پذیر نہیں ہوئی, ہاں مگر جب اس کے علم میں آئی, یعنی اول شے اس کا علم اور اس کے علم میں آنے کے بعد ظہور پذیر ہوئی ہے. یعنی کسی شے کو ظہور نصیب نہیں ہوا جب تک کہ وہ شے اس کے علم میں پہلے سے موجود نہ تھی, اور اس کے علم میں موجودگی کی صورت ظہور اشیاء کو ہو رہا ہے. یہ ایک حدیث ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں کل پیش کیا. ایک دوسری حدیث, ظاہر ہے کہ اس سے ایک آپ کو کم از کم اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس جب علمی گفتگو کی جاتی ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں, ہمارا محدث کر رہا ہے, جب علمی گفتگو کرتے ہیں تو کس طرح سے علمی گفتگو کو قائم کیا جاتا ہے. باب بدائے خلق یا ابتدائے آفرینش کی جب بات ہو رہی ہو تو وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ عام فہم ہوا کرتی ہے, انسانوں کو اپنے فہم کو اس سطح پر لانا ہوگا جس کے نتیجے میں آپ ابتدائے خلقت موجودات عالم کو سمجھ سکیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس سطح کو اپنے معیار پر لائیے تو پھر ایسا ہے جیسے کہ کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہو, پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح سے تو کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی, اس طرح سے تو موجودات کی ابتدا نہیں ہوئی, اس طرح تو عالم وجود اس طرح سے اس منزل پر جس کو آپ یہ کہیں امکان کی منزل پر آیا ہو, اس طرح تو نہیں آیا. لہذا کوشش اس امر کی میں نے کی تھی کہ آپ کو براہ راست حدیث کے ترجمہ پیش کر دیا جائے. آج اسناد پیش کر دی گئیں, جا کے ملاحظہ فرمائیے, کوئی شے واقع نہیں ہوئی, کسی شے کو بدع نصیب نہیں ہوئی جب تک کہ وہ اس کے علم میں نہ تھی. یعنی علم الہی کل میں نے عرض کیا ہے اولین شے ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. دوسری حدیث جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور ظاہر ہے کہ میں نے ارادتاً اور یوں سمجھیے جان کر میں نے اس کا ترجمہ کیا, کیوں؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں چاہتا تھا کہ میرا سننے والا مجمع ہے, سمجھدار مجمع ہے, وہ خاص طور پر اصطلاحات کو سمجھ لے. اصطلاحات بہت ضروری ہیں. یہ حدیث دو واسطوں سے پہنچی ہے امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام. نقل کیا ہے اس کو حسین ابن محمد نے, انہوں نے نقل کیا ہے معلا ابن محمد سے, اور انہوں نے نقل کیا ہے امام ہشتم سے, جب یہ امام نے فرمایا قالا واللہ یفعل ما یشاء, پروردگار جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, وبالعلم علم الاشیاء قبل کونہا، اپنے علم کے نتیجے میں اس نے، ظاہر ہے کہ اشیاء اس کے علم میں ہیں، اس کے علم میں ہیں یعنی اس کے وجود اور وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کے علم میں ہیں، یہ ہے علم الہی. وبالمشیت عرف صفاتہا قبل اظہارہا، وہ اپنی مشیت کے نتیجے میں اس طرح سے متعارف کرواتی ہیں اپنی صفات کو کہ جو اظہار ہار سے پہلے اس کے علم میں آ جاتی ہیں، مظہر ہونے سے پہلے اس کے علم میں رہتی ہیں، ظہور پانے سے پہلے اس کے علم میں رہتی ہیں. اور پھر یہی نہیں، وبالارادہ میز انفسہا، اس کا ارادہ اس مقام اور اس مرتبے کا ہے کہ وہ نفوس کو جدا کر دیتا ہے. کل اس کی تفصیل دے چکا ہوں، آج وقت نہیں ہے. وہ نفسوں کو علیحدہ علیحدہ ترتیب دے دیتا ہے. وبالتقدیر قدر اقواتہا، وہ تقدیر کا مالک ایسی صورت میں کہ جہاں انفس کو ایک ایسی جدا گانا صورت دے دے، بے اختیار روزی اور روٹی کا بہم رساں ہو جاتا ہے، وہ بھوکا نہیں مارتا. اور اس کے بعد کہا اب منزل ہے قضا کی. وبالقضاء، کیا کیا؟ اس کی کیفیت بھی سن لی، اس نے اپنی قضاء و قدرت کے نتیجے میں دلم علیہا، یعنی دلائل کو پیش کیا، براہین کو پیش کیا، انبیاء کو پیش کیا، مرسلین کو پیش کیا، صاحبان اولو العزم انبیاء کو پیش کیا، اور یہ سلسلہ ہدایت کا جاری رہا. اور پھر یہ کہا وبالامزا شرح علیہا، اس کے بعد آخری منزل، آخری یوں سمجھیے کہ مقام جو اس پورے سلسلے میں آیا، اس میں اس نے اسباب و علل کو پیدا کیا، جسے کاز اور ایفیکٹ آپ کہتے ہیں انگریزی زبان میں. زندگی زندگی حیات بدون علل و سبب نہیں ہے، کاز ہے ایفیکٹ ہے، ایفیکٹ ہے کاز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آپ کے امکان میں استحکام دیا کہ کل کے دن کوئی آپ ایسی بات نہ کر دیں کہ یہ کیوں ہوا. جواب یہ آتا ہے، یہ اس لیے ہوا. پانی کیوں برسا؟ اس لیے کہ بادل آئے تھے. دانا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ برسات ہوئی تھی. یہ کیفیت اسباب و علل آپ کو لے کر جاتے ہیں اپنے پروردگار الہی تک. اس کے بعد امام نے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے قدرت خداوندی جو سب پر غالب ہے اور علم رکھنے والا ہے. واللہ یفعل ما یشاء سے حدیث شروع ہوئی، ذالک تقدیر العزیز العلیم پہ جا کے ختم ہوئی. علم آغاز، علم انجام، علم مبتا، علم عاد، علم آغاز، علم انتہا، علم اول، علم آخر، علم ظاہر، علم باطل، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ مجلسوں میں ترویج علم اور تبلیغ علم نہ ہو تو پھر اور کیا ہو؟ یہ تھے وہ مباحث جو کل کی تقریر میں تھے، میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بالکل سامنے بیٹھے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، اور یہ انہی کی انسپریشن کا نتیجہ تھا. انہوں نے کہا علم بدع پر بھی گفتگو کی جائے، تو میں نے کہا ظاہر ہے حتی المقدور انسان طالب علم ہوتا ہے، مگر طالب علم وہ جو چیلنجز کو پسند کرے، طالب علم وہ کہ جو ایک مرتبہ اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھے کہ ہاں طلب ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر علم سے تعلق ہے تو اس کی تشنگی تو بہرحال ہے، اس کی پیاس تو اپنی جگہ ہے. اور پھر زمانہ بھی دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں پہ اب اس چیز کی کوئی طلب نہیں کرتا، پیسے کی طلب ہے، دولت کی طلب ہے، جاہ کی طلب ہے، منصب کی طلب ہے، حشمت کی طلب ہے، علم کی طلب نہیں ہے. تو اب میں اپنے آپ کو بریکٹ کر رہا ہوں ان میں کہ جنہیں طلب علم ہے، اور جب فریضہ ہے تو اس سے بڑھ کر کون سا مقام ہوگا. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ممبر ممبر رسول ہے. یہ دو احادیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی، اور ظاہر ہے کہ پھر کہہ رہا ہوں اس کو دوبارہ جا کے دیکھیے، اس کو تلاش کیجئے، سمجھیے علم الہی کیا ہے، اس کے بعد مشیت الہی کیا ہے، اس کے بعد ارادہ الہی کیا ہے، اس کے بعد تقدیر الہی کیا ہے، اس کے بعد قضاء الہی کیا ہے، اس کے بعد امضاء الہی کیا ہے. یہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ترتیب، اس وقت تک عالم امکان میں، عالم وجود میں، عالم ہستی میں بدء و خلق آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، مبدا اور معاد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے عرض کیا قرآن میں سب کچھ ہے، مگر کون سمجھے، کون سمجھائے. اسی لیے ہم کو دلچسپی رہتی ہے قرآن کو معصوم سے سمجھنے میں. تو اسی لیے ظاہر ہے کہ میں نے امام ہشتم کے تعلق سے ایک دوسری حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اطمینان ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا، مگر آپ یقین جانیے بڑا برڈن تھا، بڑا بوجھ تھا. اور جب کوئی چیز آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں تو اس میں وہ بوجھ یوں سمجھیے ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا. اور ظاہر ہے کہ جہاں اتنے تشنا لوگ ہیں، پیاسے ہیں، علمی پیاس ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک کوشش سی کوشش ہوتی ہے بیان کرنے والے کی. اور ہر بیان کرنے والا، ہم تو ظاہر ہے کہ بڑے ہی اس معاملے میں فراغ دل ہیں، ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہاں ممبر کا کام ہی یہی ہے، اس کے سوا تو کوئی اور کام نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کہ کچھ دیر کے لیے آئیں اور ایک مرتبہ ہو اور حق کے نعرے لگیں، اور اس کے بعد یوں سمجھیے کہ انتشار کا شکار محفل ہو جائے. باہر نکلنے پہ پوچھئے تو ایک بتانے والا نہیں ہے کہ کیا پڑھا ہے، ایک جملہ بتا دیجئے تقریر کا تو بتانے والے نہیں ہیں. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے یہاں کی تقاریر کے تعلق سے. میری تو تمنا ہے کہ اگر یہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں تو کم از کم ایک فقرہ، ایک جملہ، ایک تصور، ایک خیال، ایک کوئی فوکل پوائنٹ اگر آپ کی نگاہ میں آ جائے اور آپ اس کو حافظے میں محفوظ کر لیں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی. کسی بھی بولنے والے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کم از کم یاد تو رہ جائے. یہ سب کچھ، سب کچھ یاد کے لیے ہو رہا ہے. ہم اس طرح سے یاد رہ جائیں، وہ تو ہیں ہی ہماری یاد میں، ہم اس طرح سے یاد رہ جائیں. تو اب اگر یہ معاملہ یہاں تک آیا تو پھر ایک منزل اور آگے آنا ہے، کیونکہ ہم اپنے سبق کے اختتام پر، موضوع کے اختتام پر، تو وہاں پہ ایک نتیجہ بھی تو چاہیے آپ کو. آپ بغیر نتیجے کے یہاں سے جانے والے نہیں، اور میں خود یہاں سے ہٹنے والا نہیں. تو میں ایک نتیجے پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ معاملہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے. اب ایسی منزل پر آنے کے بعد ایک کیفیت، ایک منزل، ایک حالت، اس سے بھی واقفیت بہت ضروری ہے. قرآن مجید نے سورہ انبیاء میں ایک بات کی، اور بات یہ کی ہے اس یوم آخر کے متعلق جس کی طرف سب بڑھ رہے ہیں، جس کی طرف سب جا رہے ہیں. ایک ایسا سفر، غیر مرئی سفر، دیکھ نہیں رہے آپ، مگر سفر جاری ہے، سفر جاری ہے. کسی کے لیے منزل یہ لمحہ، کسی کے لیے منزل 100 برس کے بعد، کسی کے لیے منزل 1000 برس کے بعد. سفر جاری ہے، سفر جاری ہے. قاصد آتا ہے، پیغامبر آتا ہے، آپ کو مژدہ سناتا ہے، آپ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے موت، یہ ہے موت. اگر اس طرح ہو جائے تو اسی کے لیے کہا تمنا موت کرو اگر سچے ہو تو. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والے کو ملک الموت سے زیادہ قاصد کہیے، آنے والے کو ملک الموت سے زیادہ روح کے قبض کرنے والے سے زیادہ، اتنا ایک عجیب کری منظر پیش کرنے سے زیادہ کہیے کہ بلانے والا بلانے آ گیا، خوشخبری دینے والا خوشخبری دینے کے لیے آ گیا. ہم ویسے بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، یوں بھی تیار تھے، اس نے اور آمادہ کیا تو دیکھیے سہارا ملا، ہم پہنچ گئے ان کی بارگاہ میں. یہ چھوٹا سا ایک سفر ہے، اس کے لیے بڑی بڑی علتیں ہیں، بڑی بڑی ہیں، بڑی بڑی توجیہات ہیں. اس تعلق سے میں اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اس تعلق سے زیادہ کسی یوں سمجھیے کہ طویل گفتگو میں نہیں جانا چاہتا. اس تعلق سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس لمحے کو لمحے حسین جانیے، اس لمحے کو لمحے یوں سمجھیے کہ اگر میں آپ سے عرض کروں ایک لفظ کی اور اجازت چاہوں گا کہ یہ ایسا لمحہ ہے کہ جو آپ کی زندگیوں کو خوش کن بنا دے. یہ وہ لمحہ ہے، خوش کن ہے. اس میں اس کن کے لفظ کو ضرور محسوس کرتے ہوئے جائیے، ضرور محسوس کرتے ہوئے جائیے. یہ کن فیکون سے ہی لفظ ہے شاید جو یہاں تک آیا ہے. تو اب ہم جب اس منزل پر آئے تو ایک سورت جس کا تذکرہ کیا، اور وہ سورت کیا ہے، وہ سورت یہ ہے
کہ قرآن مجید نے کہا وہ دن تو آنے والا ہے. اب اس دن میں ہونے کیا والا ہے کہ بے اختیار کا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, یہ وہ دن ہے کہ جب آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے ایک دستاویز کو لپیٹ دیا جاتا ہے. یہ سورہ انبیاء ہے اور یہ سورہ انبیاء کی 104 اس آیت کا نشان ہے, 104 ایک ایسی صورت کہ جس کے نتیجے میں دن آنے والا ہے کہ بساط کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کہ دستاویز کو, ڈاکیومنٹ, آپ کا ڈاکیومنٹ آ جائے, ایک یوں سمجھیے اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ پیپر جو کہ آپ کے کسی دستاویز میں کام آتا ہو آپ اس کو کس طرح رول کریں گے, بالکل ایسے ہی, یہ اس کو باقاعدگی سے ایسے ہی کہا ہے, فولڈ کے ساتھ انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے, اسکرول کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوا ہے, لپیٹ دی جائے گی یہ بساط, یہ لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں مگر وہاں پہ خاص طور پہ سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اور پھر کما بدانا اول قلق نعیدہ وعدن علینا انا کنا فاعلین, یہ آیت ہے, اس کا ترجمہ سننا پسند کریں گے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ہوگا, کیفیت یہ ہوگی کہ پھر ایک مرتبہ وہ جو اول مخلوق ہے اس کو دہرایا جائے گا, کما بدانا اول قلق نعیدہ, ہم جو آغاز تھا اس کو دہرانے والے ہیں. یہ آغاز بدون مخلوق نہیں تھا, بغیر مخلوق نہیں تھا, ایک مخلوق تھی جس کو اول کہا, مخلوق اول کہا. وعدن علینا, یہ ہمارا ہم سے وعدہ ہے, آپ سے نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے وعدن علینا, یہ وعدہ ہمارا ہم سے ہے. کیوں؟ انا کنا فاعلین, ایسا تو ہم کرتے رہے ہیں, نہیں کوئی شے نہیں ہے اس کے لیے, ایسا تو ہوتا رہا ہے. انا کنا فاعلین, اب آرک آف کریشن پر جو بھی آپ کا عقیدہ ہو, جو بھی آپ کا مزاج ہو, شرط یہ ہے کہ تسلیم کی منزل پر آپ ہو, گویا دین کو اسلام کے طور پر پسند کرتے ہو. ظاہر ہے کہ میں کوئی فلسفے کی کلاس تو نہیں لے رہا ہوں, میں آپ کو کوئی ایسے امور کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ کلام کے موضوعات ہیں, نہیں, میں صرف آپ کی توجہ اس امر پر چاہتا ہوں کہ اگر یہ آیت ہے جو قرآن میں ہے اور حتمن ہے اور یقیناً ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سما کو ہم اسکرول اپ کر دیں گے, فول کر دیں گے, لپیٹ دیں گے, اور اس کے بعد مخلوق اول کو جس طرح ہم نے قلق کیا پھر دہرائیں گے, یہ ہمارا ہم سے وعدہ ہے, ہم اس طرح سے کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو بے اختیار دل و دماغ ایک لمحے کے لیے سوچنے پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو کہ وہ اول مخلوق کیا ہے, کہاں سے پتا چلے گا؟ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو حدیث کا سہارا لینا ہوگا. اگر حدیث پر ایمان ہے تو بے اختیار ایک ایسی حدیث ملے گی جہاں کہا اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا. دوسری حدیث آپ کو ملے گی اول ما خلق اللہ نوری, پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. آرک آف کریشن کا مشاہدہ کرنے والے وہ یہ جان لیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ مبنی بہ قرآن ہے, وہ مبنی بہ حدیث ہے, کہنے والی قوت یہ کہہ رہی ہے, پہلے یہ تو سمجھو کہ مخلوق اول کون ہے, عقل اول کون ہے, روح اول کون ہے, نفس اول کون ہے, روح اول کون ہے, نور اول کون ہے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس آیت کے معنی ظاہر نہیں ہوں گے. تو اب آرک آف کریشن میں پہلا مخلوق یا پہلی خلقت اللہ کی جانب سے اول ما خلق اللہ نوری, پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, یہ چلا کہاں سے؟ وہ ہے محمد آنے والی عقول، پھر نفوس، ان نفوس کے سلسلے کو آگے بڑھایا مجردات، عناصر ترکیبی، عناصر ترکیب کے بعد منقبات، مرکبات کے بعد مادہ، مادے سے کے نتیجے میں اجزاء، اجزاء کے نتیجے میں زمین، یہ آرک آف کریشن یہاں سے چلا یہاں تک آیا۔ مگر ظاہر ہے کہ اس آرک آف کریشن کو پھر عروج پانا ہے، یہ تنزلی کا شکار نہیں ہو سکتا، یہ طرفوں کی طرف جائے گا، یعنی جیسے جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے وہی اس کا انجام ہوگا۔ زمین کے بعد زمین کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ کہا دیکھو زمین میں ہم نے سب سے پہلے جمادات دیے، پھر نباتات دیے، پھر حیوانات دیے، اب آرک آف کریشن اسینڈ کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، زمین کے بعد جمادات، جمادات کے بعد نباتات، نباتات کے بعد حیوانات، حیوانات کے بعد اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات میں صاحبان ایمان، پھر صاحبان تقویٰ، پھر اولیاء، پھر انبیاء، پھر مرسلین، پھر اولو العزم پیغمبر، پھر محمد عربی۔ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ آیت یاد ہے نا آپ کو، اتنا تقرب کمال ملا کہ جیسے دو کمانے بلکہ اس سے بھی نزدیک۔ یہ آرک آف کریشن ہے، محمد سے شروع ہوا، محمد پہ جا کے ختم ہوا۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جو اول مخلوق ہے ہم اس کو پھر دہرائیں گے۔ سفر محمد سے شروع اور سفر کا اختتام محمد عربی پر، جس کے حصار میں دنیا اس طرح سے محصور ہو، پھر اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو عقیدے کی گفتگو ہے، تو بھائی زندہ تو میں عقیدے پر ہی ہوں، ہم دہریوں کے سامنے تو گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بس ایک ذرا سی شرط ہے، وہ شرط یہ کہ محمد کو تو پہچانو، جو محمد کو اول مخلوق نہیں پہچانے گا وہ معاد میں کیا خبر لائے گا، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے رکھا ہوا کیا ہے وہاں پر۔ اور پھر یہی نہیں، بخاری نے تو کمال کر دیا، بخاری نے کمال کر دیا، بخاری نے یہ کہا کہ روز قیامت پہلا فریادی علی ابن ابی طالب ہوگا، یہ محمد ابن اسماعیل بخاری۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فریادی کی صورت ہو یا وہ دادرس کی صورت ہو، وہ شافے کی صورت ہو، وہ بخشوانے والے کی صورت ہو، وہ کوئی بھی صورت ہو، معلوم یہ ہوا کہ یہ پہلے اور وہ پہلا، اس کا مطلب یہ اس آرک آف کریشن میں یہ دو الگ نہیں ہیں، یہ دو الگ نہیں ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اس کی وضاحت کی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اگر محشر میں بخاری کو نظر آ رہے ہیں بحیثیت فریادی کے، تو بات تو ثابت ہو گئی نا، محمد سے علی جدا نہیں، علی سے محمد جدا نہیں۔ یہ تھی کل گفتگو۔ تو اب اگر آپ باہر جائیں گے اور آپ سے کم از کم کوئی یہ پوچھے کہ مبدا کیا ہے اور معاد کیا ہے، تو اول تا آخر محمد ہی محمد ہے، بس یہ گفتگو یہاں تک۔ اس محمد عربی کو پہچنوانے کا عزم کون کرے، کون کرے، کون کرے، کوئی اور کر سکتا ہے؟ وہی تو کرے گا نا، کہ جس کے لیے کہا ہے کہ دیکھو منیت کی منزل پر ہے، یہ جو مجھے پہچنوائے گا نا وہ منیت کی منزل پر ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں تک اگر بات آ جائے اور یہ منزل آ جائے کہ جہاں پہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی اپنے نانا کو پہچنوانے کے لیے آ جائیں، 50 ہی برس گزرے ہیں، یہ 1400 برس نہیں گزرے، اگر 50 برس میں حسین کو پہچنوانا پڑ جائے اسی بود و باش میں رہنے والے قطمی مرتبت کو, تو یہاں پر کیا کیفیت ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا اشکال ہے, کتنی مشکل ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معرفت ہے محمد کی, تو پھر تو ظاہر ہے کہ بڑی حیرانی ہی حیرانی ہے. ہاں, حیرانی ختم اس کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اسی لیے ریفرنس, پوائنٹ آف ریفرنس پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہچانا تو سند دیجئے, کس سے پہچانا, کس نے پہچنوایا. اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پہچاننے کا عمل ناقص ہے, کامل نہیں ہے. میں نے پہچانا, ظاہر ہے کہ امیر المومنین سے پہچانا, میں نے پہچانا سید الشہداء سے پہچانا, اور آج تک پہچنوا رہے ہیں, آج تک پہچنوا رہے ہیں. گفتگو کو ختم کرتا ہوں, صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے تارے. کون؟ کل خاندان بنی ہاشم, جو اپنے آپ کو کل کے لیے, آنے والے کل کے لیے آمادہ کر رہا ہے. یہ خاندان, اس خاندان کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ حسب نسب وہی جو شجرہ ہے سرکار رسالت میں آپ کا, اور پھر ایسی صورت میں کہ جہاں خود آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بچے ہیں تو ماؤں سے کہتے ہیں کہ کل ہم مامو جان پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے, علی اکبر ہیں تو ام لیلہ سے کہہ رہے ہیں اماں کل کے دن میری آپ لڑائی کو دیکھیں, آپ کو میں یاد دلا دوں گا دادا علی ابن ابی طالب کی. آگے بڑھا تو دیکھا کہ حضرت ابو الفضل اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں, اپنے بھائیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میدان چھوڑنا نہیں ہے. جب تک کہ آقا سید الشہداء کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آقا پس مصیبت نہ ٹل جائے, ہم کو میدان چھوڑنا نہیں ہے. جیسے جیسے گفتگو ہوئی آپ کے سامنے ہے, ایک منزل اور آئی حجت کو تمام کرنے کی, کہ حجت کو تمام اس طرح سے کیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. دنیا نے کہا مہلت مانگی, میں ہمیشہ سے ایک بات کا عادی رہا ہوں, حسین مانگنے والا نہیں ہے, عطا کرنے والا ہے, دینے والا ہے, مہلت کا دینے والا ہے. ایک شب تمہیں اور دے رہا ہوں سوچ لو, ایک شب اور دیکھ دے رہا ہوں سوچ لو. تو دنیا نے دیکھا اگر 30,000 کا لشکر تھا تو, اور اگر 1,25,000 کا لشکر تھا تو, دونوں صورتوں میں ایک رات میں ایک مرد حر نکل کے تو آ گیا. حر کے انتظار کی رات ہے شب عاشور. اگر میں آپ سے کہوں یہ انتظار حر کے تعلق سے یہ رات یادگار رہ جائے گی, انتظار ہے حر کا, پوری رات دی, پوری رات دی کہ ہاں آنے والا آئے تو اس طرح سے آئے کہ پھر فدویت کی منزل پر آ جائے, اور اس طرح سے جذبہ قربانی کے ساتھ آئے کہ رہتی دنیا تک اگر مردان نے حر آنا چاہیں ہمارے تذکرے میں تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں. یہ حر کا صدقہ ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آنے والے اب بھی آ سکتے ہیں. عقیدہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, عقیدت کی ضرورت ہے. عقیدہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف عقیدت کی ضرورت ہے. ہمارا اس سے زیادہ تقاضا نہیں ہے. یہ آواز جا رہی ہے میرے محترم بھائیوں کو, میری محترم بہنوں کو, جو شاید براہ راست ہمارے عقیدے میں نہیں ہیں, مگر بڑھ کے کوئی آج ان سے پوچھے کہ آپ پر آج کا دن کیسا گزرا, کل کا دن آپ کا کیسے گزرے گا, وہ بعین ہی یہی کچھ کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات بڑی رات ہے, آج کی رات بڑی رات ہے, جاگنے کی رات ہے, عبادت کی رات ہے. یہی اصطلاحات آپ کو ملیں گی. بس ان سے گزارش یہ ہے حسین سے عقیدت کیجئے, حسین سے محبت کیجئے, حسین سے مودت کیجئے. یہی تقاضا ہے اول مخلوق کا, یہی تقاضا ہے محمد عربی کا, ابد سے ازل سے ابد تک یہی تقاضا ہے کہ دیکھو ظالم سے نفرت, مظلوم سے محبت. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم ضد ہے عدل کی، عدل پر نظام ہستی قائم ہے، ہم اور آپ، ہمارا وجود عین عدل ہے، ہم عین عدل ہیں اپنے اپنے مقام پر۔ حسین ظاہر ہے کہ سرنامہ ہستی ہے، عقیدت کا اظہار ضروری ہے، ایک منزل اور کہ جس کے نتیجے میں رخصت کے لیے کہا، جانے والے گئے، رکنے والے رک گئے، حضرت ابو الفضل کے نزدیک آئے، کہا تم نہیں گئے عباس، تم نہیں گئے، رونے لگے۔ حضرت ابو الفضل باب الحوائج رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جاتا ہوں مولا سیدھے نجف جاؤں گا، اور جا کے بابا سے یہ کہوں گا، بابا 21 رمضان کو جب آپ دنیا سے گزر رہے تھے، کیا یہ ہاتھ اسی لیے آپ نے دیا تھا اس ہاتھ میں کہ ایک وقت آئے گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ؟ فوراً گلے میں باہیں ڈال دی۔ عباس امتحان مقصود تھا، امتحان مقصود تھا، وگرنہ ظاہر ہے کہ میری جان ہو تم عباس، میری جان ہو تم عباس، سکینہ کی جان عباس، حسین کی جان عباس، اہل حرم کی جان عباس، کس طرح سے یہ رات گزاری ہوگی؟ شب عاشور ہے تو کہنے دیجئے، ایک رات گئے، حسین ابن علی نے یہ طے کیا کہ چل کے وہ مقام بھی دیکھ لے جہاں کل گھوڑے سے گرنا ہے۔ مقاتل میں یہ تذکرہ ہے، اس تذکرے میں ظاہر ہے کہ نام بھی ہے نافع ابن ہلال کا، کہ جس نے اس سفر کو طے کیا ہے سید الشہداء کے ساتھ، ایک مقام پہ جا کے سرکار سید الشہداء دوزانو بیٹھ گئے، نافع کچھ دور رہے مگر آواز سنی ہے، اور آواز کیا ہے؟ آواز یہی ہے، حسین کہتے ہیں سر جھکا کے کہ اماں حسین آ گیا، اماں حسین آ گیا، اور اماں جب میں کل گھوڑے سے گروں نا تو اماں میری مدد کو آنا، اماں میں مدد طلب کر رہا ہوں۔ دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، سیاہ چادر اوڑے ہوئے ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہے، میری شہزادی، میری شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، کیوں نہ بیٹھے، کیوں نہ بیٹھے؟ ارے بڑی مشقتوں سے پالا ہے حسین کو، اس دن کے لیے تو نہیں پالا تھا مگر بڑی مشقتوں سے پالا ہے۔ آج حسین 57 برس کا ہے مگر ماں کے لیے تو وہی حسین ہے، وہی حسین ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، یہ حسین 57 برس میں اپنی ماں کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء مقاتل نے کہا صبح عاشور نمودار ہوئی، مجالس میں آپ نے جستا جستا تذکرہ سنا ہے کہ میں نے شہیدوں کا تذکرہ کیا ہے، علی اکبر کا تذکرہ کیا، میں نے قاسم کا تذکرہ کیا، میں نے اون محمد کا تذکرہ کیا، میں نے حضرت ابو الفضل کا کیا، میں نے ایک ننے شیرکار کا بھی تذکرہ کیا، مگر اس ننے شیرکار کے تعلق سے تذکرے کو نہیں معلوم کیوں دل چاہتا ہے کہ ذرا سا آج دوہرا دوں، ذرا سا دوہرا دوں۔ میری مائیں سن رہی ہیں، بھائی سن رہے ہیں، شب عاشور ہے، جب سب جا چکے، رخصت ہو چکے، اور حسین سر سے پیر تک زخمی ہو چکے تھے، نصرت کی آواز تو لگائی تھی، مدد مانگی تھی، علماء نے لکھا ہے ملائکہ کے دستے سامنے آ گئے، حسین ہم مدد کے لیے تیار ہیں، جن اجنہ قوم اجنہ سامنے آ گئے، حسین ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ کہا نہیں، کسی کی نصرت نہیں چاہیے، کسی کی مدد نہیں چاہیے، حجت کو تمام کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے، آنے والے اوقات کے لیے اس آواز کو محفوظ کیا ہے حسین ابن علی نے، کہ ہر دور میں آنے والا اپنے آپ کو تیار کرے کہ یہ حسین کی آواز ایک مرتبہ تو آنے والی ہے اس کی زندگی میں۔ اس پر لبیک کہا تو نجات ہو گئی، اور اس سے فرار کیا الگ ہوئے تو پھر ایسے کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بھی ہو شافع شافع محشر، اپنے اپنے عقیدے میں شفاعت ایسے کی نہیں ہے۔ اگر نصرت نہ خاصا پر چھ مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, علی اصغر کو گود میں لیا. تذکرہ آپ سن چکے ہیں, مجھے کسی اور منزل پہ جانا ہے, گود میں لیا. ظاہر ہے کہ حجت خدا کے بیٹے ہیں, باپ کے آغوش میں آنے کے بعد اب کوئی اور کلام نہیں کیا سوا مسکراہٹ کی, ایک زبان استعمال کی ہے. علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ مسکرا کے رہ گئے, گویا بابا میں تیار ہوں, میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں. حسین ابن علی نے ماں سے کہا کپڑے بدل دیے جائیں, شلوکا بدل دو, ہم بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں. علی اصغر کو ایک مرتبہ ہاتھوں میں لے کے چلے, ابا کے دامن کو اوپر ڈال دیا اور لے جا کے رکھ دیا سامنے, اور یہ کہا دیکھو دیکھو, اگر میں تقصیر وار ہوں, اگر میں قصور وار ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو چھ مہینے کے بچے سے تو غلطی نہیں ہو سکتی. برائے خدا, برائے رسول اس کو پانی دے دو, تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اس کے رسول کا واسطہ. مگر پانی نہ ملنا تھا, نہ ملا, تیر چلا, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا, گلا چھت گیا, بازو ٹوٹ گیا. علی اصغر شہید ہوئے, چلو میں خون کو لیا اور اب ایک مرتبہ اپنے چہرے پر مل لیا. رخصت آخر کے لیے جب تشریف لائے اور بہن کو خدا حافظ کہا اور ایک خیمے میں جا کے بیمار بیٹے کے سرانے بیٹھ گئے اور سورہ ہم کی تلاوت کی ہے, ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیمار نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا بابا تو ہے مگر چہرہ متغیر ہے, بابا تو ہے مگر چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ علی اصغر کے خون کی خوشبو کو محسوس تو کیا ہوگا. کہا بابا آخری قربانی بھی دے دی؟ کہا ہاں ہاں, سید سجاد علی اصغر کی قربانی بھی دے چکے. ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ اپنے بستر سے بلند ہو جائیں مگر امام نے اپنے حق کی قسم دی, لیٹ گئے. مگر ایک بات کی کہ دیکھو اب دیکھو, رہبری رہنمائی تمہاری ذمہ داری ہے اور تم کو ہم اسرار امامت کی تعلیم کر رہے ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھا, بیٹا نہیں, بیٹا لاغر, بیٹا کمزور, بیٹا بیمار. اور اس کے بعد کہا دیکھو سید سجاد, جب واپس مدینہ جانا تو سب سے پہلے نانا کے روضے پہ جا کے ہمارا سلام کہنا اور کہنا نانا حسین نے آپ کو رخصت آخر پہ یاد کیا تھا, نانا سے یہ کہنا. اور اس کے بعد ایک عجیب بات کی ہے, وصیت کی ہے, وصیت کی ہے اور کہا دیکھو مدینے جانا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا, ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا. اور کہنا شیعتی ما ان شرب تم ما ازبن فسکرونی او بے سمے تم بے غریب فندبونی. دیکھو میرے دوستوں, دیکھو جب کسی غریب کا تذکرہ آئے تو رو لینا مجھ پر, اور دیکھو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر. شیعتی ما ان شرب تم ما ازبن فسکرونی او بے سمے تم بے غریب فندبونی. دیکھو ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کو یاد کرنا, غریب کی مصیبت کو سننا تو حسین کو یاد کرنا. شب عاشور کے عزاداروں, اس کے بعد کہا دیکھو ایک بات اور کہنا میرے دوستوں سے, لیتنی میں تو چاہتا یہ تھا کاش کہ تم ہوتے, کاش کہ تم ہوتے جمیع تنظرونی, سب کے سب ہوتے اور مل کے دیکھتے. کیف استسقی لطفلی ابو یرحمونی, کس طرح سے میرا بچہ تڑپ تڑپ کے پیاسا مر گیا, کس طرح سے میرا علی اصغر تڑپ تڑپ کے پیاسا مر گیا. اور ان آدا نے رحم نہیں کھایا میرے بچے پر, وہ یہ اپنے رحم سے محروم رکھا علی اصغر کو. یہ کہہ کے خدا حافظ کہا سید الساجدین کا طریقہ عجیب طریقہ تھا. بعد واقع کربلا جب مدینے میں آئے اور مدینے میں زندگی گزارنے لگے تو بار بار ایک ایک سے پوچھتے, ارے بتاؤ حرملہ ابن کاہل گرفتار ہوا یا نہیں,
من حال کوفی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام چہارم کی خدمت میں گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، پہلی بات کی کہ دیکھو ہمیں معلوم ہے کہ مختار قاتلان حسین کو قتل کر رہا ہے، مگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ حرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ منہال نے کہا آقا ابھی تک تو گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے، مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے سجدے میں چلے گئے۔ منہال نے کہا میں نے دیکھا سجدے میں جا کے ایک مرتبہ کہا پروردگار پروردگار لوہے اور گرم پانی کا مزہ چکھانا حرملہ کو۔ یہ بات ختم کی، میں نے خود اجازت چاہی، میں نے خدا حافظ کہا، مختار کے دربار میں پہنچا، بیٹھا ہی تھا ایک آواز آئی مختار تبریک ہو مبارک ہو کہ حرملہ گرفتار ہو گیا، حرملہ ابن کاہل گرفتار ہو گیا۔ منہال نے کہا میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابھی ابھی امام کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں، اور وہ سجدے میں گئے تھے اور دعا کی تھی کہ گرفتار ہو جائے۔ حرملہ کو بلایا، حرملہ کو کہا مختار نے دیکھ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ قاتلان حسین کو انجام تک پہنچاتا ہوں، مگر تیری عافیت اسی میں ہے کہ تو بتا کہ تیرا قصور کیا تھا۔ حرملہ نے کہا مجھ سے نہ کہہ کہنے کے لیے، کہا تجھے کہنا ہوگا۔ حرملہ کو باقاعدگی سے اصرار کیا گیا، آمادہ کیا گیا، کہا دیکھ مختار میرے پاس کل تین تیر رہ چکے تھے، ایک تیر میں نے اس وقت چلایا جب عباس مشک سکینہ بھر کے جا رہے تھے، ایک تیر میرا چلنا تھا اس تیر کا کہ مشک سکینہ چھدی پانی بہا عباس کی امید اور آس ٹوٹ گئی، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ۔ عمر سعد نے کہا جواب دے، میں نے تیر کو چلایا، تیر نے گلو حسین ابن علی کو چھیدا، حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ تشریف لائے، اور کہا تیسرا تیر، کہا نہ پوچھ مختار نہ پوچھ، مجھ میں دم نہیں ہے بتانے کا، کہا نہیں بتانا ہوگا، کہا حسین 6 مہینے کے بچے کو گود میں لائے، گود میں لائے پانی مانگ رہے تھے کہ مجھ سے کہا گیا تیر چلا سہ شوبہ تیر جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، میں نے اس تیر سے علی اصغر کو ختم علی اصغر کو ختم کیا، کلام ختم ہوا، حرملہ اپنے انجام کو پہنچا، منہال اٹھے سید الساجدین کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا مولا حرملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، سجدہ بے اختیار کیا، سجدے سے سر اٹھا، منہال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے متعلق کبھی نہیں پوچھا؟ تو روتے ہوئے کہا ارے منہال یہ تیر علی اصغر کے گلے سے نہیں، امام